السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی پانچویں فصل کی پانچویں ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ صحابہ کو اپنی رائے کے خلاف بولنے تک کو منع کر دیا، اور عمار خلیفہ سے معذرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ بات کسی سے بیان نہ کروں۔ عمر اس اجتہاد، اس معارضہ اور نصوص پر صحابہ کی گواہی کے باوجود اپنی رائے پر اٹل رہے اور مرتے دم تک نصوص سے مطمئن نہ ہوئے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتے رہے۔ ان کے پاس نظریے نے بہت سے صحابہ کو متاثر کیا، اس لیے وہ عمر کی رائے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر مقدم کرتے رہے۔ مسلم نے شفیق سے روایت کی ہے کہ میں عبداللہ اور ابو عباس کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اس مسئلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ اگر ایک شخص مجنب ہو جائے اور ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے کہا، اگر ایک مہینے تک بھی پانی نہ ملے تو بھی تیمم نہیں کرے گا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فلم تجدو ما فتیمو سعیدن طیبن۔ عبداللہ نے کہا، اگرچہ اس آیت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب پانی ٹھنڈا ہو، اس وقت تیمم کرو۔ ابو موسیٰ نے عبداللہ سے کہا، کیا تم نے عمار کا قول نہیں سنا ہے کہ مجھے رسول نے ایک کام کے لیے بھیجا اور میں مجنب ہو گیا اور پانی نہ مل سکا تو میں چوپائے کی طرح خاک میں لوٹا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پشت کا مسح کیا۔ عبداللہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عمر عمار کے قول سے مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ جب ہم بخاری و مسلم کی اس روایت میں غور کرتے ہیں تو اس بات سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ عمر کے نظریے نے کس مقدار میں بہت سے صحابہ کو متاثر کیا ہے، اور اسی سے احکام کا تناقض بھی واضح ہو جاتا ہے اور روایت کا ضعف و تضاد بھی آشکار ہو جائے گا۔ شاید یہی چیز امویوں اور عباسیوں کا حکام کا اسلامی احکام کو خفیف و جاننے کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کا کوئی بھرم نہیں رہ جاتا، اسی لیے وہ ایک حکم متعدد متعارض مذاہب ہم آواز ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی ہیں۔ اب جو تم چاہو اپنی رائے سے کہو، کیونکہ تمہارے سید و سردار عمر بھی اپنی رائے سے قرآن و سنت کے مقابلے میں جو چاہتے تھے کہہ دیتے تھے۔ تمہیں کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ تم اتباع کرنے والے ہو، ایجاد کرنے والے نہیں۔ ان سب سے تعجب خیز تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے کہ اگر ایک مہینے تک بھی پانی دستیاب نہ ہو تب بھی مسلمان تیمم نہیں کرے گا۔ جب عبداللہ ابن مسعود، ایسا بزرگ صحابی، یہ کہتا ہے کہ جب مجنب کو پانی نہ ملے تو ایک مہینے تک نماز چھوڑ دے لیکن تیمم نہ کرے، اور وہ عبداللہ ابو موسیٰ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت خاص موضوع کے لیے نازل ہوئی ہے، چنانچہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس آیت میں تیمم کی اجازت دی گئی بھی گئی ہے تو اس وقت کے لیے جب پانی ٹھنڈا ہو۔ اور یہیں سے بات سمجھ میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ حسب منشا قرآن کی نصوص کے مقابلے میں کس طرح اجتہاد کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت کے تنگی اور حرج کو نہیں دیکھتے تھے، جبکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یریدکم بکم العسرا۔ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس شخص عبداللہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس آیت میں انہیں تیمم کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس وقت کے لیے جب پانی ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ کیا انہوں نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر خود کو مبلغ سمجھ لیا ہے؟ کیا وہ لوگوں پر ان کے خالق و پروردگار سے بھی زیادہ رحیم و رعوف ہے؟ اس کے بعد ابو موسیٰ اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو عمار نے بیان کیا تھا اور جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ مگر عبداللہ اس مشہور حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ عمار کے قول سے عمر ابن خطاب مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اور یہاں یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ کے نزدیک عمر کا قول ہی کانہ کندہ حجت تھی۔ عمر خواہ حدیث سے مطمئن ہوتے ہوں یا آیت و حدیث کے صحیح ہونے اور آیت کے مفہوم کو پرکھنے کا معیار عمر ہی تھے، خواہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے معرض ہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت سے لوگوں کے افعال کو قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھتے ہیں، کیونکہ نصوص کے مقابلے میں عمر کا اجتہاد آج مذہب بن گیا ہے، اسی کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ اور جب بعض بااقتدار اور صاحبان نظر کو یہ بات معلوم ہے کہ عہد خلفہ میں احادیث بیان کرنا ممنوع تھا، حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، حفاظ اور راویوں نے جو بیان کیا وہی لکھ لیا گیا، نتیجے میں وہ مذہب عمر کے مخالف ثابت ہوئیں۔ کچھ راویوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی تاکہ ان کے ذریعے ابو حفص عمر کی تائید کر سکیں، جسے کہ مسئلہ مدعا اور نماز تراوی وغیرہ کے بارے میں تناقص روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ آج تک مسلمانوں کے لیے درمیانی اختلافی ہے اور اس زمانے میں اسی حالت پر باقی ہے۔ جب تک عمر کا دفاع کرنے والے موجود رہیں گے، بات صرف عمر کی ہے، حق کے لیے بحث نہیں کرتے ہیں۔ عمر سے کوئی کہے گا کہ اے عمر، آپ نے غلطی کی ہے کیونکہ پانی کے فقدان سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے آیت تیمم کتاب خدا میں موجود ہے اور کتب احادیث میں حدیث تیمم مذکور ہے، بس جب آپ ان کو دونوں کو خبر نہیں ہے تو آپ کو منصب خلافت پر متمکن ہونا اور امت کی قیادت کرنا زیب نہیں دیتا، اور اگر آپ کو علم تھا تو وہ علم آپ کو کافر قرار دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے احکام کی مخالفت کی ہے۔ اگر آپ مومن ہوتے تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ جب آپ خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کو کسی فیصلے کو قبول کرنے اور کسی کو رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ من یاسی اللہ و رسولہ فقط ضل ضلالا مبینا، جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، صدقات و خیرات بس فقر اور مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے وہ غلاموں کی آزادی میں اور قرض داروں کے لیے اور راہ خدا میں اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملافت القلوب کا وہ حق دیا کرتے تھے جو خدا نے فرض کیا ہے، لیکن عمر ابن خطاب نے اس فرض شدہ حق کو اپنی خلافت کے زمانے میں باطل قرار دیا اور نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا، ملافت القلوب سے کہا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو خدا نے عزت دی ہے اور تم سے بے نیاز کر دیا، بلکہ عمر نے یہ حکم تو ابو بکر کی خلافت کے زمانے ہی میں لگا دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مولفت القلوب ابو بکر کے پاس اپنا حق لینے آئے تو انہوں نے عمر کو رقعہ لکھا کہ ان کا حق دے دو۔ رقعہ لے کر وہ لوگ عمر کے پاس پہنچے تو عمر نے یہ رقعہ لے کر پھاڑ دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو خدا نے عزت دی ہے اور تم سے بے نیاز کیا ہے، بس اگر تم اسلام قبول کرتے ہو فبیہا، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے۔ وہ بیچارے ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے خلیفہ آپ ہیں یا وہ؟ ابو بکر نے کہا انشاءاللہ وہ ہی ہیں، اور عمر کی رائے کے موافق ابو بکر نے بھی عمل کیا۔ تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ عمر کا دفاع کرنے والوں کو آپ آج بھی دیکھیں گے کہ وہ اس واقعے کو عمر کے مناقب اور شجاعت میں شمار کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک شیخ محمد المعروف با دوالیبی بھی ہیں، وہ اپنی کتاب اصول الفقہ کے صفحہ نمبر 239 پر رقم تراز ہیں کہ شاید مولفت القلوب اس حق کو قطع کرنے میں جس کو خدا نے قرآن میں فرض کیا ہے، عمر کا اجتہاد ان احکام کے لیے مقدمہ تھا جن کو وہ قرآنی نص کے باوجود وہ مصلحت وقت کے لحاظ سے بدل دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد موصوف عمر کے لیے عذر تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے نس کی علت پر نظر نہ کی۔ اس کے ظاہر پر آخر تک ان کا ایسا کلام ہے جس کو سلیم عقلیں نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ ہم ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ عمر مصلحت وقت کے لحاظ سے احکام قرآنی میں رد و بدل کر کے اپنی رائے پر عمل کرتے تھے، لیکن ان کی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ عمر نے نس کی علت کو دیکھا اور ظاہر پر نظر نہیں کی۔ شیخ محمد اور ان کے ہم نواؤں سے ہماری گزارش ہے کہ نس قرآن اور نس نبوی زبانوں کے بدلنے سے متغیر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی رد و بدل کا حق نہیں ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجئے، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس امر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف رہی کی جاتی ہے۔ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حرام ہے، لیکن دوالیبی اور اجتہاد کے قائل افراد کے زوم کے مطابق زمانے کے تغیر سے احکام متغیر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا احکام پر ملامت نہیں کی جا سکتی ہے جو احکام خدا کو اپنی مصلحت کی اقتضا کے مطابق قبائلی احکام سے بدل لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ حکم خدا کے مخالف ہوتے ہیں، پس ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو تاکہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہو سکو، اور موجودہ زمانے میں جب کہ ہم فکر و جہل سے جنگ کر رہے ہیں روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور روزہ تو ہمیں نتیجہ گری اور تعداد ازواج سے روکتا ہے، کیونکہ روزہ جمع کو عورت کی حقوق کی پامالی قرار دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت پیشاب کے برتن سے تعبیر کی جاتی تھی، آج ہم نے اسے آزادی دلائی ہے اور اس کے پورے حقوق دیے ہیں۔ اس رئیس نے بھی نس کی علت کو مد نظر رکھا اور اس کے ظاہر کو نظر انداز کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح عمر نے کہا تھا کہ آج مرد و عورت دونوں کو برابر میراث دی جائے گی، کیونکہ خدا نے مرد کو دوہرا حصہ دینے کا حکم اس وقت دیا تھا جب وہ خانوادے کی کفارت کرتا تھا اور عورت معطل رہتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج عورت مشغول ہے، اپنے خانوادے کی کفارت کرتی ہے، وہ مثال میں اپنی زوجہ کو پیش کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے اخراجات پورے کیے ہیں اور ان کی عنایتوں سے وزیر بن گیا ہے۔ اسی طرح اس نے زنا کو مباح قرار دیا اور زنا کو اس شخص کا حق قرار دیا ہے جو سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور اس نے زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پرورش کا حق قائم کی ہے۔ لوگ ان کی یہ علت بیان کرتے ہیں کہ وہ زنا کی اولاد پر رحم کرتا ہے، کیونکہ لوگ ذلت و رسوائی کے خوف سے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اجتہادات ہیں۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ یہ شخص عمر کی شخصیت سے اتنا متاثر ہے کہ متعدد بار اس نے عمر کو بڑے شد و مد کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور اس سے ایک مرتبہ کہا کہ عمر کو زندگی میں اور موت کے بعد بھی خلافت کی فکر تھی۔ چونکہ جناب بھی صدر ہیں، اس لیے زندگی اور موت کے بعد بھی مسئولیت کا بار برداشت کریں گے۔ ایک مرتبہ جب اس سے یہ اطلاع ملی کہ مسلمان میرے اجتہاد پر تنقید کرتے ہیں تو اس نے کہا، عمر اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد تھے، بس میں نے اپنے نئے زمانے میں کیوں نہ اجتہاد کروں۔ عمر حکومت کے صدر تھے، میں بھی حکومت کا صدر ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ رئیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے تو مزاحیہ اور مسخرانہ انداز میں کرتا ہے۔ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہیں جغرافیہ کا بھی علم نہیں تھا، اسی لیے تو کہہ دیا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھتے تھے چین دنیا کا آخری حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ये सोच भी नहीं सकते थे कि इल्म इतनी तरक्की करेगा कि हवाओं में लोहा उड़ेगा। उन्हें पोटाशियम या एटमी उलूम और कीमियावी असलहे के बारे में कोई इल्म ना था। मैं इस बेखुद शख्स पर मलामत नहीं करता हूँ कि जो किताबे खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ भी नहीं जानता है और एक रोज़ अपनी हकूमत को इस्लामी हकूमत का नाम देता है, जबकि इस्लाम का मजाक भी उड़ाता है। असल में पस पर्दा मगरबी तहजीब कार फरमा है। वो चाहता है कि इस हकूमत को यूरोपीय ममालिक का जुज बना दे। बहुत से बादशाहों और रोसा ने इसे मुबारकबाद दी, साथ तहाइफ भी भेजे। जब इसे मगरब ममालिक की तायद और अपने मुतालिक इनकी रद्दुल्लिसानी मालूम हुई, यहाँ तक कि उन्होंने इसे मुजाहिद अकबर तक का लकब दे दिया। मैं भी फिर भी इस बात पर मलामत नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें इससे देखने में आती हैं वो बईद नहीं थी, इसलिए कि जिस बर्तन में जो होता है वही टपकता है। और जब हमें इंसाफ करूंगा तो पहले अबू बकर उमर और उस्मान को मलामत का निशाना बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही वफात नबी के दिन ही से इसका दरवाज़ा खोल दिया था, और अमवी और अब्बासी हुकाम के कुल इज्तिहादात का यही लोग सबब बने। इनसे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। 7 सदियों की तवील मुद्दत तक इस्लाम के हकायक और उसके नसूस व अहकाम को छुपाया गया। नतीजे में नौबत आज यहाँ तक पहुँच गई कि एक मुल्क का सदर मुसलमान मुआशरा व जमीयत के सामने अपनी तकरीर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है और कोई इस पर एतराज़ नहीं करता, ना खुद इस मुल्क के बाशिंदों को शिकवा ना दूसरे ममालिक वालों को अशकाल। और जो कुछ मैंने बयान किया है और जो मैं इस्लामी तहरीक के बास अरकान से कहता हूँ कि अगर आज तुम अपने सदर के इस फैसले बात पर लड़ते हो कि वो नसूस से कुरान और सुन्नत का इदबा नहीं करता है, तो तुम पर यह भी वाजिब है कि इस शख्स से निजारी अख्तियार करो जिसने इस बिद्दत नस के मुकाबले में इज्तिहाद की बुनियाद रखी है। अगर तुम में इंसाफ का मादा है और अब हक का इतबा करना चाहते हो, जो लोग मेरी इस बात को कबूल नहीं करते और मुझे इसलिए बुरा भला कहते हैं कि मैं आज के रूसा को खुल्फ़ाए राशिदीन से मिलाता हूँ, इनके लिए मेरा जवाब ये है कि आज के बादशाह और रूसा तारीख़ी वाक़यात का हतमी नतीजा हैं, और मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेकर आज तक किस दिन आज़ाद थे। कहते हैं कि आप शिया हजरात सहाबा पर बहतान बांधते हैं और इन पर सबोशस्तम करते हैं। अगर हमारी हुकूमत होगी तो तुम्हें आग में जलाएंगे। मैं कहता हूँ कि खुदा तुम्हें वो दिन ही नहीं दिखाए। इशादे खुदावंद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 230। तलाक 2 मरतबा दी जाएगी, इसके बाद या नेकी के साथ रोक लिया जाएगा या हुस्ने सलूक के साथ आज़ाद कर दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ उन्हें दे दिया है इसमें से कुछ वापस लो, मगर ये कि यह अंदेशा हो कि दोनों हदूद इलाहे को कायम ना कर सकेंगे। तो जब तुम्हें यह खौफ पैदा हो जाए कि वो दोनों हदूद इलाहे को कायम ना रख सकेंगे, तो दोनों के लिए आज़ादी है। इस फिदिये के बारे में जो औरत मर्द को दे लेकिन ये हदूद अलहिया में हैं, इनसे तजावुज़ ना करना, और जो हदूद अलहिया से तजावुज़ करेगा वो जालिमीन में शुमार होगा। फिर अगर तेरी मर्द तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो औरत मर्द के लिए हलाल ना होगी, यहाँ तक कि दूसरा शौहर करे। फिर अगर वो तलाक दे दे तो दोनों के लिए कोई हर्ज नहीं है कि आपस में मेल कर लें। अगर ये ख्याल है कि हदूद अलहिया को कायम रख सकेंगे, ये हदूद अलहिया में जिन्हें खुदा साहिबान इल्म इत्तला के लिए वाजह तौर से बयान कर रहा है, बेधड़क सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तफसीर होती है कि बीवी शौहर पर 3 तलाकों के बाद हराम होती है, और फिर शौहर इसी वक्त रुजू कर सकता है जबकि इस मुतलका से कोई दूसरा मर्द निकाह करके तलाक दे दे। जब वो तलाक दे देगा तो हर पुराने शौहर को नए पर तकद्दुम हासिल होगा, और औरत को ये इख्तियार होगा कि ख्वाह उसे पुराने शौहर को कबूल करे या इनकार कर दे। लेकिन उमर इब्ने ख़त्ताब अपनी आदत के मुताबिक इन हदूद खुदा में गलती करते हैं जो जानने वालों के लिए बयान किए गए हैं। इस हुक्म को भी बदल दिया और कहा कि तलाक एक ही है लेकिन 3 लफ्ज़ों से मुतहक्किक होगी। اور شوہر پر اس کی زوجہ حرام ہو جائے گی۔ اس طرح عمر نے قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ صحیح مسلم کی کتاب الطلاق کے باب طلاق الثالث میں ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ ابو بکر میں نیز 2 سال خلافت عمر میں طلاق ایک ہی تھی۔ بس عمر ابن خطاب نے کہا، لوگ اس سلسلے میں جلدی سے کام لیتے ہیں، اس میں ان کے لیے آسانی ہے، اگر ہم ان کی تصدیق کر دیتے تو وہ ان کے لیے حجت ہو جاتی۔ قسم خدا کی تعجب ہے کہ خلیفہ صحابہ کے سامنے کس جرأت کے ساتھ احکام خدا کو بدل دیتے ہیں، اور صحابہ ان کی ہر ایک بات کو موافقت کرتے ہیں، نہ کوئی انکار کرتا ہے نہ معرضہ، اور ہم غریبوں کو اس طرح فریب دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے عمر سے کہا، قسم خدا کی اگر ہم کہیں آپ سے کجی دیکھیں گے تو تلوار کی باڑ پر لے لیں گے۔ یہ قول زور بہتان اس لیے ہے تاکہ خلافت کو بلا جھجک آزادی اور ڈیموکریسی کا نمونہ بنا کے پیش کیا جا سکے، جبکہ تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے اور اقوال کا اس نے وقت کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب عمل ان کے خلاف ہوتا ہے۔ شاید وہ کتاب و سنت میں کجی دیکھی رہے تھے اور عمر ابن خطاب اسے استوار کر رہے تھے۔ اس ہذیان سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ میں جب شہر قفصہ میں تھا تو ان میں لوگوں کو فتویٰ دیتا تھا جو اپنی بیویوں کو انتا حرام السبل سلاس کے ذریعے حرام کر دیتے تھے، اور اس وقت بہت خوش ہوتے تھے جب میں انہیں وہ صحیح احکام بتاتا تھا کہ جن میں خلفہ اپنے اجتہاد کے ذریعے تصرف نہیں کر سکے ہیں، لیکن جو انہیں علم کی طرف بلاتا ہے وہ اسے کہہ کر ڈراتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں تو ہر چیز حلال ہے۔ ایک بار ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے اچھے انداز میں جدال کیا اور پوچھا کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب نے اس قضیہ اور دوسرے احکام خدا کو بدل دیا اور صحابہ نے ان کی موافقت کی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جدال و جنگ کیوں نہیں کی؟ میں نے اسے وہی جواب دیا جو علی علیہ السلام نے قریش کو اس وقت دیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دلیر تو ہے لیکن فنون جنگ سے بے خبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزائلتوں رکھنے والا اور میدان وغا میں مجھ سے پہلے سے کارنمایاں کیے ہوئے ہیں؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہیں تھا کہ حرب الضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس نے بات نہ مانی جائے۔ جی ہاں، شیعوں کے علاوہ کہ جو ان کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں نے علی علیہ السلام کی بات پر کان دھرا۔ انہوں نے متاع کی حرمت کے خلاف آواز بلند کی، تراوی کی بدعت کے خلاف معارضہ کیا، لیکن تمام ان احکام کے بارے میں صدائے احتجاج بلند کی جنہیں ابو بکر و عمر اور عثمان نے بدل ڈالا تھا، لیکن ان کی رائے ان کے شیعوں میں محصور رہی اور دوسرے مسلمان ان سے جنگ کرتے رہے، لعنت بھیجتے رہے، آپ کے نام اور تذکرہ کو مٹانے کا منہمک رہے۔ ان کے دلیرانہ موافق کو اس وقت کسی تک نہیں پہنچانا کہ جب آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو عمر کے بعد جس کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور تھی بلایا اور کہا، میں آپ کو اس شرط پر خلیفہ بناتا ہوں کہ آپ مسلمانوں میں سنت و شقین اور ابو بکر و عمر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ علی علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کروں گا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے علی علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا اور عثمان ابن عفان نے یہ شرط قبول کر لی، لہٰذا خلافت انہی کو سونپ دی گئی۔ پس جب علی علیہ السلام ابو بکر و عمر کے مرنے کے بعد بھی ان سے معارضہ نہیں کر سکتے تھے تو ان کی موجودگی میں کیونکہ ممکن تھا، اس لیے آپ باب مدینۃ العلم کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم الناس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے یہاں متروک ہیں، اور وہ اہل سنت مالک ابو حنفیہ، شافعی اور ابن حنبل کو اقتدا کرتے ہیں، تمام امور دین میں انہی کی تقلید کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں علی علیہ السلام سے رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کی آئمہ حدیث سے جیسے بخاری و مسلم کو دیکھیں گے، وہ ابو ہریرہ، ابن عمر اور ہر ایک لنگڑے گنجے اور قریب و بعید سے سینکڑوں حدیثیں نکل کرتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام سے معدود و چند ہی حدیثیں نقل کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹی اور اہل سنت کی عظمت کو گھٹانے والی۔ پھر وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جو علی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں، ان کو رفافس کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کی صرف اتنی خطا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہیں کہ جنہیں خلفۂ ثلاثہ کے زمانے میں گوشہ نشین بنا دیا گیا تھا، پھر امویوں اور عباسیوں کے زمانے حکومت میں ان پر لعنت کی گئی۔ جس کو تاریخ سے کچھ لگاؤ ہے وہ بہت جلد اسی واضح حقیقت کو درک کر لے گا، اور علی علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام شیعان علی علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازش کو سمجھ لے گا۔ مخالف نصوص کے سلسلے میں عثمان اپنے دوستوں کا اتباع کرتے ہیں۔ شاید عثمان ابن عفان نے عبد الرحمن ابن عوف سے اس شرط پر خلافت لیتے وقت کہ وہ شیر شقین ابو بکر و عمر پر عمل کریں گے یہ طے کر لیا تھا کہ میں بھی ان دونوں ابو بکر و عمر کی طرح نصوص قرآن اور نصوص نبوی کے مقابلے میں اجتہاد کروں گا۔ جو شخص عثمان کے دوران خلافت کے مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اجتہاد کے میدان میں عثمان ابو بکر و عمر سے کہیں آگے نکل گئے تھے اور لوگ ان دونوں کے اجتہادات کو بھول گئے تھے۔ میں اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، اس سے جدید و قدیم تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ان میں عثمان کی وہ عجیب و غریب باتیں بھی مرقوم ہیں جو ان کے قتل کا باعث بنی، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق قارئین اور محققین کے لیے اختصار کے ساتھ دین محمدی میں اجتہاد کے حامی افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب صلوات المسافرین میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، خدا نے دو رکعت نماز فرض کی تھی، پھر وطن میں پوری یعنی چار رکعت فرض کی، اور سفر میں وہی دو رکعت واجب رہی۔ مسلم نے اپنی صحیح کی اسی کتاب میں یاللو ابن امیہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے کہا کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح لوگ محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بھی اسی چیز سے تعجب ہے جس سے تمہیں تعجب ہے، بس میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہے جو آپ نے تم پر تصدق کیا ہے، بس اس کے صدقے کو قبول کرو۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب صلوات المسافرین اور قصرہا میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، خدا نے اپنے نبی کی زبان سے ہجر وطن میں چار رکعت اور سفر میں دو رکعت اور حالت خوف میں ایک رکعت واجب کی ہے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین میل یا تین فرسخ کا سفر کرتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نیز انہیں سے مروی ہے کہ ہم مدینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ گئے تو واپسی تک دو رکعت نماز پڑھتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کہ میں مکے میں کتنے دن قیام کیا، کہا 10 روز۔ مسلم کی بیان کردہ ان احادیث سے ہم ہر بات واضح ہو جاتی ہے جو آیت قصر کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھوٹ قول و عمل سے اس کی تفسیر بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ خدا کی طرف سے جھوٹ ہے، اس کے ذریعے خدا مسلمانوں پر تصدق کرتا ہے، بس مسلمانوں پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اس سے دوالبی اور اس جیسے عمر کی خطا کو اس صحیح بنا کر پیش کرنے والے اور ان کے لیے عذر تراشنے والے افراد کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ عمر نے اس کی علت کو مد نظر رکھا اور اس کے ظاہر کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو آیت قصر نماز کے نزول کے وقت یہ سمجھا دیا تھا کہ نصوص ثابتہ اپنی علت پر موقوف نہیں ہوتی ہے، اس طرح سفر کی حالت میں نماز قصر رہے گی۔ اگرچہ لوگوں کو خوف بھی لاحق نہ ہو، لیکن عمر کا دوسرا ہی نظریہ ہے جس کو دوالبی اور اہل سنت کے دوسرے علماء نے اپنے حسن ظن کی بنا پر نقل کیا ہے۔ ہمیں عثمان ابن عفان کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ بھی نصوص قرآن و سنت کے مقابلے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں اور سفر میں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں بجائے دو رکعت کے چار رکعت ادا کرتے ہیں۔ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ اس فریضے میں کمی زیادتی کا سبب کیا ہے؟ میری نگاہ میں اس کا منشا یہ تھا کہ عوام کو خصوصاً بنی امیہ کو یہ باور کرا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر سے زیادہ متقی ہیں۔ مسلم نے ابھی صحیح کے باب الصلاۃ مسار بنی و قصر الصلاۃ میں سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز قصر پڑھتے ہیں اور ابوبکر عمر اور عثمان اپنے خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایسے ہی پڑھتے تھے لیکن بعد میں وہ پوری نماز پڑھنے لگے۔ نیز مسلم میں بیان ہوا ہے کہ سہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا عائشہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ نے عثمان کی طرح تاویل کر لی ہے۔ اسی طرح دین خدا نے اپنے احکام و نصوص کے ساتھ مفسرین کی تفسیر اور تاویل کرنے والوں کی تاویل التفسیر کا تابع دار ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی طرح عثمان نے عمر کی تائید میں متعت الحج کی عرمت کے بارے میں اجتہاد کیا اور متعت النساء کو حرام قرار دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الحج کے باب التمتماؤ القرآن میں مروان ابن حکم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے عثمان و علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھا ہے۔ عثمان متع کرتے سے روکتے تھے اور دونوں کو جمع کرنے سے روکتے تھے۔ بس علی نے ان دونوں کو عمر و حج میں عمل کیا اور فرمایا میں کسی کے کہنے سے سنت نبی کو ترک نہیں کروں گا۔ مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب الحج کے باب جزۃ التمتما میں سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا علی علیہ السلام عثمان اسفان میں جمع ہو گئے۔ عثمان متع یا عمرے سے منع کر رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس فعل سے منع کر رہے ہیں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ عثمان نے کہا چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے کہنے سے اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بس علی علیہ السلام نے ان دونوں پر عمل کیا۔ جی ہاں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو کسی کے کہنے پر سنت رسول کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان اور علی کے درمیان اس قول کے سلسلے میں اختلاف رہا۔ عثمان علی سے کہتے دانا من کا اس میں ہر چیز کی مخالفت ہے اور اس چیز کا اتباع نہیں ہے جس کی حضرت علی علیہ السلام اپنے عام رسول سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ مقطوع روایت کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ علی نے یہ فرمایا بس جب علی کی یہ رائے ہے تو میں اس سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ لاریب خلیفہ عثمان اپنی ہی رائے پر مصر رہے باوجود یہ کہ علی علیہ السلام نے انہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائی، لیکن عثمان نے علی علیہ السلام کی مخالفت میں لوگوں کو تمتما سے منع کر دیا اور حج و عمرے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح عثمان نماز کے اجزاء میں اجتہاد کر لیتے تھے اور سجدے میں جاتے اور بلند ہوتے وقت تکبیر نہیں کرتے تھے۔ امام محمد ابن حنبل نے عمران ابن حسیسین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے علی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ میں نے کہا آپ علی علیہ السلام نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے خلفاء کی نماز یاد دلا دی۔ میں بھی گیا اور ان کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے رکوع میں جاتے اور بلند ہوتے وقت تکبیریں کہیں۔ میں نے کہا اے ابو بخید، سب سے خدا پہلے یہ تکبیریں کس نے ترک کی؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت چھوڑ دی تھی جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی آواز نحیف ہو گئی تھی۔ ہاں، اسی طرح سنت نبی برباد ہو گئی اور اس کی جگہ سنت خلفاء، سنت بادشاہان اور سنت صحابہ نے سنت اموی و عباسی نے لے لی، اور یہ سب اسلام میں بدعت ہیں اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ضلالت کا نتیجہ جہنم ہے، جیسا کہ رسالت مآب علیہۃ الہدیۃ والسلام میں فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ آج مسلمانوں کی نمازوں کی مختلف شکلیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ انہیں ایک تصور کرتے ہیں جبکہ ان کے قلوب جدا ہیں۔ وہ ایک سو صف میں کھڑے ہوں تو دیکھیے کہ کسی کے ہاتھ کھلے ہیں، کسی کے بندے ہیں، اور ان ہاتھ باندھنے والوں اس کے طریقے بھی جدا ہیں۔ کوئی نیفے سے اوپر ہاتھ باندھتا ہے اور کوئی سینے کے پاس باندھتا ہے، کوئی دونوں پیر ملا کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی دونوں پیر کے درمیان فاصلہ قائم کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اس تعلق کو حق سمجھتا ہے، اور جب آپ اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں گے तो वो जवाब देंगे कि बरादर, ये नमाज की सूरतें हैं, इन्हें अहमियत ना दो, जिस तरह चार चाहो पढ़ो, मुहिम नमाज पढ़ना है। हाँ, ये हर एक हद तक सही है, मुहिम सिर्फ नमाज है, लेकिन नमाज के लिए वाजिब ये है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखो। बस हमें इनकी नमाज के बारे में छानबीन करना चाहिए, क्योंकि नमाज दीन का सतून है। उस्मान से फरिश्ते भी शर्म खाते हैं। बिला जरी का कहना है कि जब उस्मान को अबू जर के रब्जा में मर जाने की इत्तला मिली तो उन्होंने कहा, खुदा इन अबू जर पर रहम करे। अम्मार यासिर ने कहा कि हाँ खुदा हम सब पर रहम करे। उस्मान ने अम्मार से एक गाली देने के बाद कहा, तुम मुझे अबू जर के साथ किए जाने वाले सलूक पर शर्मिंदा करना चाहते हो, जाओ तुम भी रब्जा चले जाओ। जब अम्मार तैयार हो गए तो कबीला मखज़ूम अली के पास आया और कहा कि आप ही उस्मान से गुफ्तगू कीजिए। अली अलैहिस्सलाम ने उस्मान से कहा, ऐ उस्मान, खुदा से डरो, तुमने एक सोहले इंसान को जिला वतन किया। वो जिला वतनी के आलम में मिजाबहक हो गया और अब उसके मिसल इंसान को जला वतन करना चाहते हो। दोनों एक के दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तगु का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि उस्मान ने अली अलैहिस्सलाम से कहा, जिला वतनी के तुम इससे भी ज़्यादा मुस्तहिक हो। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो कर गुजरो। फिर मुहाजिरीन जमा होकर उस्मान के पास आए और कहा कि जो कुछ तुमने इस जिला वतन शख्स के लिए कहा है जिसे तुमने शहर बदर किया है, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। इसलिए उस्मान ने कहा, अम्मार को शहर बदर करने से परहेज़ किया। याकूबी लिखते हैं कि अम्मार यासिर ने मकदाद के जनाजे पर नमाज पढ़ी और दफन कर दिया और मकदाद की वसीयत के मुताबिक उस्मान को इनके इंतकाल की खबर ना दी, तो उस्मान अम्मार पर बहुत गजबनाक हुए और कहा, वैल हो इब्ने सोदाद पर, काश मुझे इसकी तला दी होती। क्या इस शर्मीले इंसान से गालियों का सदर मुमकिन है, जिससे मलाइका हया करते हैं, वो भी नेक और शरीफ मोमिनीन के बारे में। उस्मान ने सिर्फ अम्मार पर सबोशस्तम और इन्हें गाली देने ही पर इक्तफा ना की, जैसा कि कहा था या आजुल एराबिया, बल्कि अपने गुलामों से कहा, अम्मार पर टूट पड़ो। बस उन्होंने लातों मुक्कों से अम्मार को मारा और फिर उस्मान ने लातों से मारा, जबकि उस्मान के जूतों में नाल लगी हुई थी, जिससे वो अम्मार मर्ज़े फतक में मुबतला हो गए। अम्मार ज़ईफ़ थे, लिहाजा मार की ताप ना लाकर बेहोश हो गए। ये किस्सा मुर्रखीन के दरमियान मशहूर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथ भी उस्मान ने ऐसा ही सलूक किया था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को उस्मान का एक सिपाही कंधे पर बिठाकर मस्जिद के दरवाजे तक लाया और ज़मीन पर दे मारा, जिससे इनकी पसली टूट गई। जबकि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की सिर्फ इतनी खता थी कि उन्होंने उस्मान से ये कह दिया था कि बनी उमैया के फासिक अफराद को बेहिसाब मुसलमानों का माल ना दे। फिर उस्मान के खिलाफ शोरिश बरपा हो गई, नौबत इसके कत्ल तक पहुंची और 3 रोज तक इन्हें दफन ना किया गया। इसके बाद बनी उमैया के 4 अफराद आए ताकि नमाज जनाजा पढ़ें, तो सहाबा में से किसी ने कहा कि नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन पर तो मलाइका ने नमाज पढ़ी है। बस लोगों ने कहा, कसम खुदा की इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में हरगिज दफन नहीं करने दिया जाएगा। लिहाजा बेगुस्ल कफन हिश कोकब यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जब बनी उमैया का तसल्लुत हुआ तब उन्होंने हिश को कोकब बकैया में शामिल कर दिया। ये खुल्फ़ा सलासा की मुख्तसर तारीख है, अगरचा हमने इख्तसार को मद्देनज़र रखते हुए इनकी मुख्तसर तारीख बयान की है और चंद मिसालें पेश करने पर इक्तफा की है, लेकिन इन ख्याली फजाइल का पर्दा चाक करने के लिए कि जिन्हें खुल्फ़ा सलासा जानते भी नहीं थे और अपनी ज़िंदगी के किसी लम्हे में इन फजाइल के हामिल नहीं थे, इतना ही काफ़ी है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो ये कि अहले सुन्नत हकायक के बारे में क्या कहते हैं। अहले ज़िक्र के पास इसका जवाब ये है कि अगर तुम इनके हकायक से वाकिफ़ हो, इन्हें तस्लीम करते हो, इनका इनकार नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने सहा में जिस तरह पेश किया है, अगरचा कतरो बुयोनियत के साथ नकल किया है, लेकिन इतने ही से तुमने खिलाफत राशिदा की इमारत मुनहदिम कर दी है। और अगर तुम इन हकायक का इनकार करते हो और इनको सही तस्लीम नहीं करते हो, तो तुमने अपनी सहा का एतबार रखवा दिया और तुम्हारी जिन मोतबर किताबों में इनका तस्करा है, इनकी तरदीद है, तुम्हारे सारे मुतदकात की अमारत तहस नहस हो जाएगी।